نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الصلاة والسلام على أفضل المسلمين، الصلاة والسلام على أفضل النبيين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملائكة على يوم الدين. اللهم انزله المقد المقرب عندك يوم القيامة. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تھوڑا سا وقت فارغ کیا کہ ہم پر بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں اور سکھا سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ ہم یہاں پر سیکھیں اور سکھائیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں ان لوگوں کے کہنے کے مطابق زاہد اور عابد میں فرق بتاؤں گی. عابد اور زاہد ایک جیسی کیٹیگری کے لوگ نہیں ہوتے، ایک جیسے درجات کے لوگ نہیں ہوتے. عابد کو سب جانتے ہیں کہ عابد عبادت گزار ہوتے ہیں. عبادت گزار میں وہ صفات جو زاہد میں ہوتی ہیں وہ ہونی ضروری نہیں ہوتی. اب زہد بتا کر یہ تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ عابد میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ہے زہد کا سمجھنا کہ زہد کیا چیز ہے. زہد کے معنی یہ ہیں کہ باوجود دنیا حاصل کر سکنے کے دنیا میں ایسے بے التفات ہو جائے دنیا سے کہ دنیا اس کے پیچھے بھاگے اور یہ اس دنیا سے دامن چھڑائے. حقیقی زہد کیا ہے؟ حقیقی زہد یہ ہے کہ انسان دنیا کے مال و متاع کی جانب متوجہ نہ ہو. اصل میں زہد ہے کیا؟ زہد کی اصل وہ نور ہے اور وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شرح صدر ہو جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے. جس وقت یہ نور حاصل ہوتا ہے تو اس دنیا کی حقیقت آنکھوں کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حقیر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی وقت نہیں رہتی جتنے قلب میں ایک پھٹے پرانے چیچڑے کی ہوا کرتی ہے. زاہد اس مقدار پر کفایت کرتا ہے جتنا کسی مسافر کو سفر کا توشہ اپنے پاس رکھنا ضروری ہوتا ہے. حق کے تعالی شانہ سورہ انعام آیت نمبر 125 میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا شرح صدر کر دیتا ہے. اس کی تفسیر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ اس کے قلب میں ایک نور داخل فرما دیتا ہے جس سے اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا شناخت ہے کہ کس کا سینہ کشادہ ہو گیا؟ فرمایا، دنیا سے بے رغبتی، دین کی طرف توجہ اور موت کی تیاری شروع کر دینا شرح صدر کی خاص پہچان ہے. مشکات صفحہ 446، کتاب الرقائق شعب الایمان. زہد کے مراتب اور مدارج مندرجہ ذیل ہیں. کون کون سے؟ تام کی مدت کے اعتبار سے زہد کے مراتب، یعنی کھانے پینے کی مدت کے اعتبار سے. طعام کی مدت کے اعتبار سے زہد کا پہلا درجہ یہ ہے کہ صرف ایک وقت کے کھانے پر قناعت کرے، یعنی اگر صبح کو بھوک رفع ہو جائے تو شام کے لیے پاس کچھ نہ ہو، اور اگر شام کے لیے کچھ پاس ہو جی اور شام کو پیٹ بھر جائے تو صبح کے لیے کچھ پاس نہ ہو، یعنی کوئی چیز ذخیرہ نہ کی جائے. اور درجہ یہ کہ مہینے بھر یا 40 دن کی خوراک مہیا ہو، اس سے زیادہ کی پرواہ نہ ہو. ادنا درجہ یہ کہ سال بھر کا ذخیرہ جمع کر لیا جائے، اور اگر سال سے زیادہ کا جمع ہے تو بندہ زہد سے خارج ہے. طعام کی مقدار کے اعتبار سے زہد کے مراتب، نمبر 2 ہے یہ. زہد میں طعام کی مقدار کے اعتبار سے ادنا درجے کی مقدار، جس کو زہد کا اعلیٰ درجہ کہا جاتا ہے، पाव भर अनाज का पूरे दिन में पेट में जाना है, यानी पूरे दिन में एक पाव अनाज का इस्तेमाल करना है। औसत दर्जे की मकदार, पूरे दिन में आध शेर अनाज का इस्तेमाल करना है। और आला दर्जे की मकदार, जो ज़हद का अदना दर्जा है, शेर भर गल्ला इस्तेमाल करना है। बस इससे ज़्यादा मकदार खा ली तो ज़हद के दर्जे से खारिज हैं। नंबर 3, तमाम की जिन्स के इतबार से ज़हद की मकदार। आला दर्जे का ज़हद इस खाने पर कनात करना है जिसमें गज़ाइत पाई जाए, चाहे वह अनाज की भूसी क्यों ना हो। औसत दर्जे का ज़हद, जौ की रोटी इस्तेमाल में लाना है। और अदना दर्जा, गेहूँ के बग़ैर छने आटे की रोटी का इस्तेमाल है। अगर आटा छान कर इस्तेमाल किया तो ज़हद से खारिज है। तरकारी में ज़हद का आला दर्जा सिरका, नमक और सब्ज़ी का इस्तेमाल है। औसत दर्जा चिकनाई का इस्तेमाल करना है। अदना दर्जा गोश्त खाना है, बशर्ते हफ्ते में सिर्फ एक या दो मरतबा गोश्त खाया जाए। अगर हमेशा गोश्त खाने की आदत है तो ज़हद से बिल्कुल बाहर है। लिबास के एतबार से ज़हद के मरातब। आला दर्जे का ज़हद यह है कि सिर्फ इतने कपड़े पर कनात करें जिससे सतर छुप जाए और सर्दी गर्मी रफा हो सके। और दर्जे का ज़हद यह कि किसी खुरदरे कपड़े का कुर्ता पजामा और एक रुमाल पास रखें। अदने दर्जे का ज़हद यह कि पहने हुए कपड़ों को धोने की ज़रूरत पेश आए तो दूसरा लिबास पास हो। मस्कन के एतबार से ज़हद के मरातब। मस्कन में अदना दर्जे का मकान, जो ज़हद का आला दर्जा है, सुकूनत के लिए एक हुजरा या एक कमरा खरीदने या किराए पर लेकर ज़िंदगी बसर करना है। और दर्जा यह है कि सुकूनत के लिए ऐसा कमरा बनाए जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा वसत ना हो, ना इसकी दीवारें ऊंची हो, ना कलई चूना अस्तर या प्लास्तर किया गया हो। अदना दर्जा छोटा सा एक कमरे का मकान जिसमें ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हों, या छोटे छोटे दो कमरों का छोटा सा घर हो। बड़े बड़े मकानात ज़हद से खारिज हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, हम मकान में प्लास्टर और चूना कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधर से गुज़र हुआ। फरमाया, मियां वक्त तो इससे पहले ख़त्म होने वाला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रहने के लिए घास फूस का एक झोपड़ा बनाया था। किसी ने कहा, है नबी अल्लाह, अपने रहने के लिए घर तो बना लीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि मरने वालों के लिए घास फूस का एक झोंपड़ा ही काफ़ी है। नंबर 6, घर के सामान या असासुल बैत के एतबार से ज़हद के मरातब। ज़हद का आला दर्जा जिसमें आला दर्जे का सामान हो, वह हज़रत ईसा का हाल था कि एक कंगा और एक पानी पीने का प्याला पास था। भाई बस यही असासा था और यही सामान सफ़र था। एक बार चले जा रहे थे कि एक शख्स पर नज़र पड़ी जो उंगलियों से कंगे का काम ले रहा था और अपने बाल दुरुस्त कर रहा था। आपने ये देखा और कंगे को फेंक दिया, कहा यह तो ज़ायदा ज़रूरत चीज़ निकली, अब सिर्फ पानी पीने का प्याला रह गया। एक शख्स को देखा कि चुल्लू से पानी पी रहा था, आप उसे देखते रहे, पानी का प्याला फेंक दिया और फरमाया, अल्लाह ताला के दिए हुए बदन के एज़ा से जो काम निकले तो किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत ही क्या है। और दर्जा यह कि मामूली किस्म के बर्तनों और जहाँ तक हो सके कई ज़रूरतें एक ही बर्तन से पूरी हो जाएँ, कई ज़रूरतें एक ही बर्तन से पूरी हो जाएं। अदना दर्जा ये कि मामूली किस्म के बर्तन रखें और वो भी हर किस्म के एक एक हों, यानी गिलास एक, प्याला एक, प्लेट एक, परात एक, देगची एक, चूल्हा एक वगैरह। इसी तरह की कई ज़रूरतें एक एक बर्तन से रफा हो जाए। ज़ाहिदीन का ज़ुहद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक एक तकिया जिसमें घास भरी हुई होती थी और एक कंबल था। अगर हम इस मर्तबा कमाल को हासिल करने से कातिर हैं तो क्या इससे भी गए गुजरे हैं कि इस महरूमियत पर अफसोस ही कर लें ताकि दिल में ज़ुहद की मोहब्बत और उसके हसूल की ख्वाहिश तो बाकी रहे। نیز اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ عمرہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا جائے اور جہاں تک ہو سکے زہد کے مراتب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے دریافت کیا، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کو میرے کچھ عیوب معلوم ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے غصے میں فرمایا ہوں اور خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا، حضرت ارشاد فرمائیے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے غصے میں کہا، مجھے یہ معلوم ہے کہ تم اپنے دسترخوان پر دو کھانے جمع کرتے ہو۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر حضرت ابو ذر غفاری سے سوال کیا، حضرت کچھ اور؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیرے پاس استعمال کے لیے دو جوڑے ہیں جس میں سے تم ایک رات کو اور ایک دن کو استعمال کرتے ہو۔ حضرت عمر پھر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر عرض کیا، حضرت کچھ اور؟ حضرت ابو ذر غفاری یہ سنتے ہی غصے میں کھڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے کہ یہ بھی بہت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی، گویا وہ شرمندہ ہوئے۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ مالک بن دینار اور حضرت محمد بن باتیا رحمت اللہ علیہ کو بہشت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھوں، مالک بن دینار جنت میں پہلے جاتے ہیں یا محمد بن باسیہ رحمت اللہ علیہ؟ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ مالک بن دینار کو جنت میں داخل کیا گیا اور محمد بن باسیہ کو ان کے بعد۔ حالانکہ محمد بن باسیہ تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل و کامل تھے۔ انہوں نے فرشتے سے سوال کیا اور یہ بات پوچھی، ایسا کیوں ہوا؟ فرشتے نے جواب دیا، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن مالک بن دینار کے پاس پہننے کے لیے ایک جوڑا تھا جبکہ محمد بن واسیہ کے پاس پہننے کے لیے دو جوڑے تھے، لہذا صبر اور ضبط کی نسبت چونکہ مالک بن دینار میں زیادہ تھی اس لیے انہیں جنت میں پہلے داخل کیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کا سالانہ وظیفہ 5,000 درہم تھا اور یہ قریب قریب 30,000 مسلمانوں کے امیر تھے، اور جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے آبا کو سنبھالتے کہ بعض حصوں کو چھپاتے اور بعض کو بچھاتے۔ اپنا سارا وظیفہ خیرات کر دیا کرتے تھے اور گھاس کی ٹوکریاں بنا کر گزرا اوقات کیا کرتے تھے۔ حضرت مالک بن انس سے روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی درخت اور دیوار کے سائے سے سایہ پکڑتے تھے، جدھر بھی سایہ پھیرتا آپ ادھر ہی کو کھسک جاتے۔ انہوں نے اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی سے حضرت حذیفہ نے فرمایا، اللہ کے بندے، میں تیرے لیے کوٹھی بنوا دوں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا، میں ایک ایسی کوٹھی بنانے کو کہہ رہا ہوں کہ جب تم اس میں بیٹھو تو اس کے ایک جانب تمہارا سر لگے، دوسری جانب تمہارے پیر، اور جب کھڑے ہو تو اس کی چھت تمہارے سر پر لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے یہ سن کر کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے جیب میں اتر گئے ہو، جبھی تو تم نے میری منشا کے مطابق کوٹھری بنانے کی تجویز دی ہے، یعنی وہ اس طرح کی کوٹھری بنانے پر رضامند ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر حمص کے عامل سے دریافت کیا، عامل یا حاکم، تمہارے گھر میں دنیا کی ضرورتوں کا پورا کرنے کے لیے کیا کچھ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت ایک لاٹھی ہے جس سے سہارے کا کام لیتا ہوں اور مودی جانوروں کو مارنے کے کام بھی آتی ہے، ایک تھیلا ہے جس میں کھانا رکھ لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھا لیتا ہوں اور اس میں پانی بھی پی لیتا ہوں، اور ایک برتن ہے جس میں اتنا پانی آ جاتا ہے کہ وضو ہو سکے اور نہانے اور کپڑے دھونے کے کام میں وہ پانی آ سکتا ہے، بس یہ چار چیزیں میرے پاس ہیں، ساری ضرورتیں الٹ پلٹ کر انہی سے پوری کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو۔ اسی شہر حمص کے حاکم کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے شیخ حمیس کے فقراء اور محتاجوں کی فریست طلب کی تاکہ ان کو عطیات بھیجے جا سکیں۔ شہر کے حاکم حضرت سعید بن عامر سے نہیں طلب کی، وہ جو شخص مقرر تھا اس سے طلب کی۔ جب مطلوبہ فہرست حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچی تو اس میں سب سے پہلے شہر حمص کے نگران یعنی حاکم حضرت سعید بن عامر کا نام لکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم تو نگران حضرات کو مناسب وظیفہ دیتے ہیں، پھر ان کا نام فقرا میں کیسے آ گیا؟ حضرت عمر کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ تمام وظیفہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے حضرت سعید بن عامر کے رویے کے بارے میں حمص سے آنے والے لوگوں سے دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن ہمیں ان کی چار عادتوں پر اعتراض ہے۔ نمبر ایک، وہ ہمارے پاس دن چڑھنے کے بعد آتے ہیں۔ نمبر دو، رات کے وقت ملاقات نہیں فرماتے۔ نمبر تین، مہینے میں ایک دن وہ کسی سے نہیں ملتے۔ نمبر چار، معلوم نہیں کیوں کبھی کبھی ان پر بے ہوشی کا طویل دورہ پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جب حضرت سعید بن عامر کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے لوگوں کی شکایات کے بارے میں وضاحت چاہی۔ اس پر حضرت سعید بن عامر نے وضاحت عرض کی، نمبر ایک، گھر سے چاہ کے وقت نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے اور میرا کوئی خادم نہیں ہے، لہذا فجر کے بعد دن چڑھنے تک گھریلو کام کاج میں خود کرتا ہوں۔ نمبر دو، رات کے وقت میں لوگوں سے ملاقات اس لیے نہیں کرتا کہ دن لوگوں کی خدمت اور رات اللہ کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ نمبر تین، سارے مہینے میں ایک دن اس لیے باہر نہیں نکلتا کہ میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑا ہے جسے میں دن میں دھوتا ہوں اور خشک ہونے پر پہن لیتا ہوں، لہذا اس دن لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ نمبر چار، بے ہوشی کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے شہید کیے گئے تھے، میں اس وقت حالت کفر میں تھا، میرے دل میں چوٹ لگتی ہے کہ کاش میں اسلام لا چکا ہوتا اور ان کی مدد کرتا۔ مجھے جب بھی ان کی یاد آتی ہے تو مجھ پر رنج و غم کا ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ تو دنیا کو چھوڑ دے اور اس بات کی پرواہ نہ کر کہ اس کو کون لیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کا قول ہے، بندے کے زہد کی مقدار اسی قدر ہونی چاہیے۔ حضرت فضیل بن عیاض کا قول ہے، بندے کے زہد کی مقدار اسی قدر ہوتی ہے جس قدر اسے آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا بیان ہے کہ زاہد کے تین درجے ہوتے ہیں، زہد کے تین درجے ہوتے ہیں۔ ایک زہد فرض ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام قدر چیزوں سے رک جائے۔ دوسرا زہد سلامتی ہے اور وہ مشتبہ چیزوں کو ترک کر دینا ہے۔ تیسرا زہد فضیلت کے حصول کے لیے ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء میں سے بھی صرف قلیل مقدار میں استعمال میں لانا، اور یہی زہد کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، زہد تین طرح کا ہے، عوام کا زہد، خواص کا زہد اور عارفین کا زہد۔ ترک حرام یہ عوام کا زہد ہے، حلال چیزوں میں سے فضول چیزوں کو ترک کر دینا یہ خواص کا زہد ہے، ان تمام چیزوں کا ترک کر دینا جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے چھڑا کر اپنی طرف مشغول رکھتی ہیں یہ عارفین کا زہد ہے۔ حضرت ابو سلمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو چیزیں تمہاری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹا دیں ان کو چھوڑ دو، یہی زہد ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہننے کے لیے کوئی قمیض پہنے جس کی قیمت 3 درہم ہو، تو میرے دل میں ایسا کپڑے پہننے کی خواہش نہ ہو جو اس سے قیمتی ہو۔ درجات زہد۔ حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے، زہد کے تین درجے ہیں۔ ایک ہی کہ کوئی شخص دنیا سے ہاتھ اٹھا لے لیکن اس کا دل اس میں لگا رہے، تاہم اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ ریاضت اور مجاہدے سے کام لیتا رہے اور صبر و قناعت کی راہ پر گامزن رہے۔ زہد کی اول منزل یہی ہے۔ دوئم یہ کہ اس کا دل بھی دنیا سے بے نیاز ہو جائے لیکن اس کو اپنے زہد کا بڑا خیال رہتا ہوں، یعنی وہ زہد کو اپنا بہت بڑا کارنامہ سمجھتا ہوں۔ ایسا شخص زہد، ایسا شخص زاہد ضرور ہے لیکن نقصان سے یکسر خالی نہیں ہے، نقصان سے یکسر خالی نہیں ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اسے اپنے زہد کا احساس یا غم بھی نہ ہو اور نہ وہ اسے کوئی بڑا مورکا یا کوئی اپنا کارنامہ سمجھتا ہو۔ زہد کیوں اور کس چیز کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے بھی زاہدوں کو تین درجوں میں رکھا گیا ہے۔ اول یہ کہ آدمی اس غرض سے زاہد ہو جائے کہ عذاب آخرت سے رہائی مل جائے اور اپنے مرنے پر راضی ہو، یہ اہل خوف کا زہد ہے۔ دوسرے یہ کہ زاہد ثواب آخرت کے لیے اختیار کرے زہد کو، یہ پورا زہد ہے۔ تیسرے یہ کہ دل میں نہ خوف دوزخ ہو اور نہ بہشت کی آرزو، حق تعالیٰ کی محبت دنیا اور آخرت دونوں سے بے نیاز کر دے اور غیر اللہ کی طرف دیکھنا اس کے لیے باعث شرم اور موجب رسوائی ہو، یہ عارفین کا زہد ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سری شختی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور کمالات کا شورا سن کر دور دراز مقام سے آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا، میرے وطن کے فلاں بزرگ نے دنیا سے قطع تعلق کر لیا اور ایک پہاڑ میں متکف ہو کر مصروف زہد ہو گئے۔ انہوں نے اس شخص کے سلام کا جواب دے دیا اور اس شخص نے جس نے سلام بھیجا تھا ان کو جو مصروف زہد ہو گئے تھے، حسری شکتی نے فرمایا ان کے لیے دنیا سے قطع تعلق کر کے کسی غار میں متکف ہو جانا کوئی جوان مردی نہیں ہے، مرد تو وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رکھے اور دنیا میں گم ہو کر نہ رہ جائے، یعنی دنیا میں رہے اور دنیا میں نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ زہد کی بادشاہت رعیت کی بادشاہ سے زیادہ بازمت ہے، کیونکہ رعیت کا بادشاہ لوگوں کو اپنے گرد لاٹھی کے زور سے جمع کرتا ہے، جبکہ ایک زاہد لوگوں سے کنارہ کشی کرتا رہتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ ابن مبارک اپنے اس قول کے مصداق خود بھی تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بغداد کے ایک مقام رقہ میں تشریف لے گئے، خلیفہ ہارون رشید بھی وہاں آیا ہوا تھا اور اپنی لکڑی کے ایک محل میں مقیم تھا۔ لوگوں نے ابن مبارک کی تشریف آوری کی خبر سنی تو جوک در جوک ان کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ پیدل اور سواریوں کی کثرت اس قدر زیادہ ہوئی کہ آسمان پر غبار چھا گیا۔ خلیفہ ہارون رشید کی ایک کنیز نے لکڑی کے محل کے برج پر چڑھ کر دیکھا کہ انسانوں کا ایک جمع غفیر ہے جس میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے خدام سے معلوم کیا یہ کیسا ازدحام ہے؟ انہوں نے جواب دیا، خراسان سے ایک بزرگ عبداللہ بن مبارک تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ سن کر اس کنیز کی زبان سے بے اختیار نکلا، واللہ بادشاہی تو یہ ہے، ہارون رشید کی بادشاہی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، کیونکہ ہارون رشید کے پاس تو لوگ لاٹھی اور کوڑوں کے ڈر سے آتے ہیں اور ایسے بزرگوں کے پاس لوگ دل کی سچی محبت اور لگن سے آتے ہیں۔ یہ مقام زہد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اگر ہم یہ مرتبہ نہ پا سکیں تو ہمیں کوشش کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس مرتبے تک پہنچا دے۔ ورنہ اپنے نفس کو نیچا کرنے کے لیے ہمیں ان مراتب کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل کر لے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.